الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم قربانی کے بارے میں اسلامی قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں. قربانی کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس عبادت کی نوعیت کیا ہے, اس کو کیوں مقرر کیا گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ان سب چیزوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب آخر میں یہ دیکھیں گے کہ قربانی کے لیے کیا قانون بنایا گیا ہے, یعنی قربانی کیسے کرنی چاہیے. قربانی کا یہ جو قانون ہے, یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہے. اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جتنا دین ہے وہ یا تو قرآن مجید میں ہے اور یا پھر مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوا ہے. یعنی اجماع سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح قطعی ہیں جس طرح قرآن مجید قطعی ہے. نماز ساری کی ساری اجماع سے منتقل ہوئی ہے, روزہ اجماع سے منتقل ہوا ہے, اسی طریقے سے حج و عمرہ اور دوسری عبادات ہیں, اور پھر سنن کی بعض اور چیزیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. عملی تواتر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں, ان میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی تاریخ میں جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنی بند کر دی ہو, روزہ رکھنا بند کر دیا ہو, اور پھر اس کے بعد کسی نے اسے رائج کیا ہو. بغیر کسی انقطاع کے لوگ روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں, اور پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. ہر سال اس طریقے سے رمضان آتا ہے اور مسلمان امت پورے اہتمام سے روزے رکھتی ہے. اسی طرح ہر سال حج کے دن آتے ہیں, حج کرتے ہیں, قربانی بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی روایت ہے, کوئی حدیث ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے. یہ مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئے ہیں, یعنی ایک دن میں بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. مسلمان اسی طریقے سے مانتے رہے ہمیشہ, ان کے علماء, ان کے فقہا, ان کے محدثین, ان کے مورخین سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ نے ان کو دیا تھا. تو قربانی بھی اسی طریقے سے مسلمانوں کے اجماع سے ملی ہے, اور پھر مسلمانوں کا ایک عملی تواتر اس کو حاصل ہے. ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہ قربانی کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا آدمی جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے ایک منٹ کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی چیز کوئی شخص آئے مسلمانوں میں آگے جاری کر دے اور ساری امت اس کو اپنا لے. نہ کوئی عالم اس کے خلاف کوئی بات کرے, نہ کوئی فقیہ اس کے خلاف کوئی بات کرے. یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑتا ہے تو وہ حقیقت میں علم عقل دونوں سے اپنے آپ کو عاری قرار دیتا ہے, ورنہ ان میں سے کوئی تردد کی بات نہیں ہے. تو قربانی کا یہ جتنا قانون اب میں بیان کر رہا ہوں, یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے بنتے ہوا ہے. یعنی ان دونوں اصطلاحوں کو سمجھ لینا چاہیے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ اس پر اتفاق رہا ہے, بات کو ایسے ہی بیان کرتے رہے ہیں. اگر کوئی چیز عملاً ختم بھی ہو جائے اور اس کے بارے میں علمی لحاظ سے اس نوعیت کا اتفاق ہو تو یہ اجماع ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے ہاں ان میں سے کوئی چیز کبھی ختم بھی نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے تو سب لوگ متفق ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, لیکن نماز منقطع ہو چکی ہے, اس پر متفق بھی ہے اور وہ پڑھی بھی جا رہی ہے, روزہ رکھا بھی جا رہا ہے. یہی معاملہ قربانی کا بھی ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ قربانی انعام کی قسم کے تمام چوپایوں کی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کی بڑی قسمیں دو ہیں. ایک وہ ہے کہ جو بہیمت السبا ہے, یعنی چوپائے ہیں لیکن درندوں کی نوعیت کے, جیسے مثال کے طور پر شیر ہے, جیسے چیتا ہے, اسی طرح وہ سب جانور جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے. عام طور پر ان کی کچھلیاں ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی تعبیر اختیار کی. یعنی زی ناب جانور ہوتے ہیں, ان کی گوشت کھانے کے لیے کچھلیاں ہوتی ہیں, خاص طرح کے دانت. تو بنیادی طور پر یہ درندے ہوتے ہیں. پھر وہ دوسرے جانور ہیں جن کو بہیمت الانعام کہتے ہیں عربی میں, یعنی چوپائے ہیں لیکن وہ ایسے جانور ہیں کہ جو گوشت خور نہیں ہیں. یعنی ان میں سے کوئی کسی موقع پر گوشت کھا لے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ اصلاً اپنی فطرت کے لحاظ سے گوشت خور نہیں ہیں, اور ان کو کچھلیاں بھی نہیں دی گئی. یہی چیز جو ہے یہ کم و بیش پرندوں میں بھی ہوتی. یعنی پرندوں میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ پرندے وہ ہیں کہ جو سبا کی نوعیت کے ہیں, یعنی ان میں ایک طرح کی درندگی پائی جاتی ہے. یہ عام طور پر چنگال والے پرندے ہوتے ہیں, اور اسی طرح کچھ پرندے وہ ہیں کہ جن میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. تو انعام کی قسم کے جتنے چوپائے ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے. بالعموم انعام کی قسم کے چوپائے جو سمجھے جاتے ہیں وہ بھیڑ بکری ہے, مسلمان ان کی قربانی کرتے ہیں. گائے بھینس ہے, اس کی قربانی کی جاتی ہے، اسی طرح سے اونٹ اونٹنی ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو عام طور پر انعام کی قسم کے چوپائے یہ چار سمجھے جاتے ہیں، یعنی بھیڑوں کی اولاد، بکریوں کی اولاد، گائے بھینسوں کی اولاد اور اونٹ اونٹنی۔ تو یہ اگر آپ نر و مادہ شامل کر لیں تو قرآن نے ایک جگہ ان کی فہرست بیان کیا کہ آٹھ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پالتو جانور ہیں، لیکن کچھ چوپائے ایسے بھی ہیں جو ہیں اسی قسم کے لیکن وہ پالتو نہیں ہو سکے، یعنی وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہرن ہے، تو یہ بھی درندے نہیں ہیں، ان کی کوئی کشنیاں نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو بے شک اگر آپ نے پالے ہوئے ہیں تو ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو انعام کی قسم کے تمام چوپایوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کا جانور بے عیب اور اچھی عمر کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو اس میں قانون کے طور پر جاری کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ایک چیز دے رہے ہیں، اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھا کے ایسی چیز دینے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہو کہ اگر تمہیں کوئی وہ پیش کرے تو سوائے دل کی کراہت کے تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ نمائش کریں اور اس معاملے میں بھی اسراف سے کام لیں، وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ 2 لاکھ کا جانور ہے اور 10 لاکھ کا جانور ہے، نہیں، اچھا جانور ہونا چاہیے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حد وسع میں۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ہے ہی اتنا، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں تو جب چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے تو اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا موقع آیا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ جاؤ کوئی مریل سا پکڑ کے لے آؤ، اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ چیز بجائے خود آپ کو بھی محبوب ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ لن ترار البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو جو چیز آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اللہ کے حضور میں کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ قربانی کا جانور بے عیب بھی ہونا چاہیے اور اچھی عمر کا بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہے تو سستا مل جائے گا، بے عیب بھی ہونا چاہیے، خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو اچھی عمر کا ہونا چاہیے۔ اچھی عمر کی ہم آگے کچھ تشریح کریں گے۔ قربانی کا وقت یوم النحر 10 ذوالحج کو عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی قربانی کا وقت کیا ہے، کس وقت قربانی کی جائے گی، کب مشروع کی گئی ہے؟ تو 10 ذوالحج کو جب آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بس نماز پڑھتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، جب چاہے شروع کر لیں۔ اس کے ایام کیا ہے، یعنی 10 ذوالحج کو عید الاضحیٰ کے بعد وقت شروع تو ہو گیا، جیسے نماز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کا وقت تو غروب آفتاب کے موقع پہ شروع ہو گیا، لیکن اب مغرب کب تک پڑھی جا سکتی ہے، یا شفق کی سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا لیکن عشاء کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ تو قربانی بھی چونکہ ایک عبادت ہے، اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک کی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ بہت کیلو کال لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے، قربانی کے دن وہی ہیں، اس کے ایام وہی ہیں جو مزدلفے سے واپسی کے بعد منا میں قیام کے لیے مقرر کیے گئے۔ یعنی یہ بڑا سادہ اصول ہے کہ جب آپ مزدلفہ سے واپس آتے ہیں، حج کر کے واپس آتے ہیں، عرفات میں آپ نے وقوف کیا، اس کے بعد آپ مزدلفہ میں رات رہے، اور مزدلفہ میں رات بسر کرنے کے بعد صبح واپس ہوتے ہیں، جب منا میں واپس آتے ہیں تو اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ قربانی کا پہلا دن ہے۔ تو منا میں واپس آنے کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ یوم النحر کے بعد، یعنی یہ جو دن ہے یہ تو قربانی کا دن ہے، اس دن کے بعد آپ 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں اور 3 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، یہ بات کہتا ہے نا قرآن مجید۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دن اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھہرنے کے مقرر کیے ہیں وہی قربانی کے دن ہے۔ تو مزدلفہ میں آپ رات گزارنے کے بعد منا میں آئے، اور منا میں قیام کے لیے اللہ نے جو دن مقرر کیے ہیں یہ قربانی کے دن ہیں، اور اس لحاظ سے یہ 4 دن بن جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید چونکہ اس میں بالکل واضح ہے، اور خام خواہ روایات کی بنیاد پر بعض لوگوں نے بحثیں پیدا کر دی ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس کے دن وہی ہیں جو منا میں قیام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ سورہ حج کی آیات میں ایام معلومات سے یہی مراد ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایام معلومات کی تعبیر اختیار کی, یعنی متعین دن. اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص ان سے واقف ہے, اس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. جب سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج ہو رہا ہے, اس وقت سے لوگ انہی دنوں میں قربانی وہاں کرتے ہیں. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں, ہم تو اس قربانی کو جو حج کے موقع کے اوپر مقرر کی گئی ہے اسی کو دنیا بھر میں پھیلا دیتے ہیں, اور یہ قربانی گویا پوری کی پوری مسلمان امت کو اس یادگار قربانی میں شامل کر لیتی ہے. تو اس کے دن بھی وہی ہیں, اس کا وقت بھی وہی ہے. اب اس کے بعد یہ بحث بھی ایک ہو سکتی ہے کہ کیا وہاں جس وقت قربانی ہوتی ہے اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی پیروی کی جائے, یا تاریخوں کے لحاظ سے اس کی پیروی کی جائے. یہ معاملہ اجتہاد سے متعلق ہے. اب تک مسلمانوں کا جو عمومی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جس جس علاقے میں وہ ہوتے ہیں وہاں ذوالحج کی تاریخوں کے لحاظ سے وہ یہ قربانی کرتے ہیں, یعنی اس کی پیروی نہیں کرتے کہ وہاں اس وقت 10 ذوالحج. کیونکہ آج کے زمانے میں تو اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ فوراً اطلاع ہو جاتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ حج کس وقت ہو رہا ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ اس کی پیروی کر لی جائے. لیکن یہ معاملہ تو اب ہوا ہے, یعنی مواصلات کی اور ابلاغ کے ذرائع کی ترقی کے بعد اب کہیں ہوا ہے, ورنہ پہلے یہ معلوم ہے کہ آج سے 150 سال پہلے تو لوگ اپنے گناہ بخشوا کے حج کے لیے روانہ ہوتے تھے. آنے جانے میں بعض اوقات 6 مہینے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سال بھر کا عرصہ لگ جاتا تھا. وہاں کی اطلاع پہنچتے پہنچتے 2-3 مہینے لگ جاتے تھے, تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. قریب کے علاقوں میں تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ دور دور کے علاقوں میں لوگ پھر تاریخوں ہی کے لحاظ سے قربانی بھی کرتے تھے اور باقی مناسک بھی ادا کرتے تھے. دن البتہ وہی رہیں گے. ان دنوں کو, یہ جو ایام معلومات ہیں, ان دنوں کو اصطلاح میں ایام تشریق کہا جاتا ہے, یعنی ان کے لیے یہ خاص اصطلاح ہے. یہ لفظ جو ہے یہ گوشت کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو چونکہ ان دنوں میں اسی طریقے سے قربانی کی جاتی ہے تو ان دنوں کو ایام تشریق کہہ لیتے ہیں. قربانی کے علاوہ ان ایام میں, یعنی ایک تو ان ایام میں ہم قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اور وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. اس کا بہترین وقت وہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو آپ قربانی کر لیں, لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہونی ہے تو وہ اس دن بھی کی جا سکتی ہے, اس سے اگلے دن بھی کی جا سکتی ہے, گویا 4 دنوں تک کی جا سکتی ہے. یوم النہر کو شامل کر کے 3 دن تک مزید قربانی ہو سکتی ہے. تو قربانی کے علاوہ ان ایام میں یہ بھی مشروع ہے کہ ہر نماز کی جماعت کے بعد تکبیریں کہی جائیں, یعنی جس طریقے سے قربانی کی سنت قائم کی گئی ہے بالکل اسی طریقے سے یہ سنت بھی قائم کی گئی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے. اس بات کو قرآن مجید نے بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں نے بیان کیا تھا, خود بیان کیا, یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن شکر گزاری کا دن مقرر کیا ہے, اور اس لیے مقرر کیا ہے کہ لتکبر اللہ علی ما ہداکم, اللہ نے تم کو جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کی شکر گزاری میں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, اس کی تکبیر کہو, وبشر المحسنین. تو یہ تکبیر کہنے کا جو حکم ہے اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کی صورت دی ہے. یہ آپ ہر وقت کہہ سکتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں, واپسی کے موقع پر بھی کہتے ہیں. یہ ان سارے دنوں میں جب چاہیں اللہ کی تکبیر تحلیل بلند ہوتی رہنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص موقع وہ ہوتا ہے جب نماز کی جماعت ہوتی ہے, تو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, تو نماز کی جماعت کے بعد ان ایام تشریق میں تکبیریں کہی جاتی ہیں. یہ اس کے بارے میں سنت قائم کی گئی ہے. نمازوں کے بعد تکبیر کا یہ حکم مطلق ہے, اس کے کوئی خاص الفاظ شریعت میں مقرر نہیں کیے گئے. یعنی تکبیر کہنے کا حکم مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص قیود حیود الفاظ یہ نہیں مقرر کیے گئے, بلکہ چھوڑ دیا گیا ہے, اور مسلمان عام طور پر جو الفاظ اس کے لیے بڑے پاکیزہ الفاظ ہیں وہ ادا کر لیتے ہیں, ان سے اس حکم کا منشا پورا ہو جاتا ہے. قربانی کے گوشت کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا گیا ہے تو کیا ہم اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں, یا یہ صرف غریبوں ہی کو دیا جائے گا؟ تو قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہے, قربانی کا گوشت لوگ خود بھی بغیر کسی تردد کے کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ بات خود قرآن نے بیان کر دیا ہے, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, یعنی قربانی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قنایت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو مانگنے کے لیے آ جائے. مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دو, اپنے ان بھائیوں کو بھی دو کہ جو خود مانگنے کے لیے نہیں آتے, اور خود بھی کھاؤ, اپنے اعزاء اقربا کو بھی کھلاؤ. یہ قربانی کا گوشت ہے, یہ کوئی صدقہ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ نے کوئی غریبوں کے لیے جانور قربان کیا ہے تو آپ اس میں سے کوئی اور نہیں کھا سکتا. یہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قربانی کے جانور ہم حرم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر رستے میں کوئی جانور موت کے قریب پہنچ جائے پھر کیا کیا جائے, تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ پھر قربانی کا جانور نہیں شمار ہوگا, آپ اسے ذبح کریں وہ صدقہ ہو جائے گا. اس لیے اس میں سے کوئی آدمی خود نہ کھائے, اور علامت کے طور پر اس کے جو نال ہیں وہ خون میں ڈبو کے اس کے کوہان کے ساتھ رکھ دیے جائیں, تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کا قربانی کا جانور تھا اور اس نے اس کو قربان کر دیا. باقی لوگ کھا سکتے ہیں, لیکن خود قربانی کرنے والے کو, جس کے وہ جانور تھے, اسے نہیں کھانا چاہیے. قربانی کا جو اپنا جانور ہے, جو قربانی کیا گیا ہے اور قربانی کے ایام میں قربانی کیا گیا ہے, اس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کا گوشت خود کھائیں, بلکہ اب تو یہ ہے کہ سارا ہی خود کھا لیں, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اچھا یہ ہے کہ غریبوں کو بھی کھلائیں, اعزہ کو بھی دیں اور خود بھی کھائیں. یہ قربانی کا قانون ہے. یعنی یہ جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, ان کی حیثیت ایک سنت کی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. یہ وہ چیزیں جن میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں. یعنی پہلی بات یہ کہ قربانی انعام کی قسم کے چوپایوں کی ہو سکتی ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈے کی قربانی اور کوے کی قربانی اور مرغی کی قربانی قسم کی بحثیں لوگ اٹھاتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اجماع اسی بات پر ہے کہ انعام کی قسم کے چوپایوں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. جانور کا بے عیب ہونا, اچھی عمر کا ہونا, اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی اس کی تعین نہیں کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آگے فرمایا میں ابھی عرض کر دوں گا. 10 ذوالحج کے دن آپ نے قربانی کرنی ہے, عید الاضحیٰ کی نماز سے فراغت کے بعد کرنی ہے. ایام وہی ہیں جو منا میں قیام کے ایام ہیں. ان ایام میں تکبیریں بھی کہنی ہیں, اس کو بھی سنت کے طور پر قائم کیا گیا. گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ تو گویا وہ چیز ہے کہ جس کو ایک اجماعی قانون کی حیثیت حاصل ہے, اس کی پیروی اور پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو قربانی کا قانون یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اس کے بارے میں چند باتوں کی وضاحت فرمائی ہے. ظاہر ہے کہ ایک قانون جب قائم کر دیا جاتا ہے تو سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. احوال کے لحاظ سے بعض صورتیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ جن میں کچھ فقہی نوعیت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آج پیدا ہوں گے تو ظاہر ہے کہ علماء اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے, لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کو مسئلہ پیدا ہوا تو آپ نے اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی. اور یہ معاملہ جو ہے اس میں حضور کی اس رہنمائی سے گویا علماء کو بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ان کو کسی مسئلے میں اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو وہ کیسے رائے قائم کریں. اس میں جو باتیں ہمیں حدیث کی کتابوں سے, ظاہر ہے کہ یہ فقہی سوالات کے جوابات ہیں, یہ سب حدیث سے ملیں گے. اس میں پہلی بات یہ ہے, اول یہ کہ قربانی ہر حال میں عید کی نماز کے بعد کی جائے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یوم النہر آ گیا ہے تو صبح صبح قربانی کر کے اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے. یعنی آپ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے. اس کو حضور نے واضح کر دیا ہے, یہ بتا دیا ہے کہ اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ یہ اگر پہلے کر لی گئی ہے تو حضور نے فرمایا یہ محض ذبیحہ ہے, اسے عید الاضحیٰ کی قربانی قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کا ایک وقت مقرر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے پڑھ لیں, یعنی وہ 10 بجے پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے, چلیے ٹھیک ہے باقی کام بعد میں کر لیں گے. جو جس چیز کا وقت ہے وہ اسی موقع پر کام ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ادا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ عبادات کی نوعیت کا معاملہ یہی ہے. عبادات کیونکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی علامتی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو اگر اس طریقے سے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی اصل روح ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہو سکتی ہے, اس سے پہلے ہو جائے گی تو آپ کو دہرانا ہوگی قربانی, وہ قربانی پھر نہیں ہوئی. دوم یہ کہ قربانی کے لیے اچھی عمر کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ قانون تو یہی تھا کہ اچھی عمر کا ہو, بے عیب ہو, لیکن پھر اچھی عمر کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو حضور نے اس میں کچھ رہنمائی فرمائی. آپ نے کہا کہ جو بکری کا بچہ ہے وہ کم سے کم 1 سال کا ہو تو یہ اچھی عمر ہے. یعنی یہ گویا یہ نہ خیال کہ یہ قانونی بات ہے یہ, بلکہ اچھی عمر کے بارے میں ایک رہنمائی ہے جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے. بکری کا بچہ کم سے کم 1 سال کا ہو, گائے بیل 2 سال اور اونٹنا یا اونٹنی کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے. بکری کے بچے کے معاملے میں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ 1 سال سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, لیکن خود میں نے یہ دیکھا کہ گائے بیل اور اونٹ اونٹنی کے بارے میں عام طور پر لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں, اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جانور اچھا نظر آ رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی, لیکن بہرحال حضور کی رہنمائی جو ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے تھے جس میں جانوروں کو لوگ بہت اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے, تو آپ نے یہ بتایا کہ گائے بیل 2 سال سے کم عمر کی نہیں ہونی چاہیے, اونٹ اونٹنی 5 سال سے کم عمر کی نہیں ہونی چاہیے, یعنی یہ ان کی اچھی عمر ہے. اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ جانور اگر نہ میسر ہو, تو آپ نے فرمایا کہ پھر میڈا ذبح کر لو, یعنی بھیڑ کا بچہ ذبح کر لو, کیونکہ یہ 6 ماہ کا بھی ہو تو اچھا ہی لگتا ہے, اس وجہ سے یہ کفایت کر جائے گا. تو یہ نامیسر ہو, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ قربانی ان سب جانوروں کی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اس میں کچھ ترجیح بھی ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کچھ ترجیح بھی ہے، اگر نہ میسر ہو تو پھر آپ 6 مہینے کا ایک مینڈا لے اور قربانی کر لیں۔ اچھا، پھر یہ کہ سوم یہ کہ گائے بیل اور اونٹ یا اونٹنی کی قربانی میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی عام حالات میں تو یہ ہے کہ آپ ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے تو بڑے جانور میں وہ گائے بیل یا اونٹ یا اونٹنی ہے تو اس میں زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں لوگ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے 7 آدمی ڈھونڈنے ضروری ہیں، نہیں آپ ایک کر لیں، 2 آدمی مل کے کر لیں، 3 آدمی کر لیں، یعنی 7 تک ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، تو اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ شرکا اگر 7 تک بھی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک موقع پر 10 افراد شریک ہوئے تو آپ نے منع نہیں فرمایا، یعنی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ چونکہ ایک بڑا جانور ہے تو 10 آدمی بھی اس میں اگر شریک ہو گئے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، منع نہیں فرمایا، اس وجہ سے 10 تک لوگ بھی اونٹ کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن الٹ نہیں ہے یہ بات کہ 10 ہی ہوں گے تو قربانی ہوگی، یعنی یہ وہ تعداد ہے جو زیادہ سے زیادہ مقرر کر دی گئی ہے، اس کے نیچے آپ ایک اونٹ قربان کریں، آپ 2 لوگ مل کے قربان کر لیں۔ چاروں یہ کہ قربانی ایک نفل عبادت کے طور پر عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کی جا سکتی، یعنی یہ فرض یا واجب یا ایک سنت، جو بھی لوگ اس کو کہتے ہو، میرے نزدیک تو یہ ایک سنت ہے جو اس موقع کے اوپر قائم کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن جو چیز بھی ایک بار مشروع ہو جاتی ہے عبادت کے طور پر اس کو پھر باقی ایام میں بھی آپ چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے اس کی خوشی میں آپ نے قربانی کر دی، کسی اور موقع پر، یہ ایک عبادت ہے جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں اس طرح سے قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے جب عقیقے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہے کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش پر جو عام طور پر ہمارے یہاں قربانی کی جاتی ہے 2 بکرے یا 1 بکرا، اس کو یہی حیثیت دی ہے، یعنی یہ کوئی باقاعدہ سنت نہیں ہے جو عقیقے کی قائم کی گئی ہے، لوگ عرب میں پہلے سے یہ قربانی کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد قربانی کرتے تھے۔ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ عقیقے کا لفظ تو پسند نہیں ہے لیکن اللہ کی راہ میں قربانی ہے، اگر تم خوشی محسوس کرتے ہو اور اللہ کی شکر گزاری میں قربانی کرنا چاہتے ہو تو ضرور قربانی کر لو۔ اس میں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ 2 مقرر کیے گئے یا 1 مقرر کیا گیا ہے، یہ آپ کے اپنے احساسات و جذبات پر ہے، آپ جتنے جانور چاہیں قربان کر لیں، 1 قربان کر لیں، 2 کر لیں۔ لڑکی اور لڑکے کے معاملے میں بھی کوئی فرق شریعت کی حد تک اس معاملے میں نہیں کیا گیا، اور یہ جو روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لڑکے کے لیے 2 ہی کیے جائیں گے تو تب کہیں عقیقہ ہوگا، یہ محض قربانی ہے، اور قربانی آپ جس جانور کی بھی کر دیں، 1 کی کر دیں، 2 ہی کر دیں۔ سیدنا حسن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی بکرا ان کی پیدائش کے موقع پر قربان کیا، تو اس میں بھی کوئی خاص تحدید یا کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ یہ قربانی کا باب ہے جو اس کے ساتھ ہی پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ اقول و قولی حاضر، استغفر اللہ لی و لکم۔